الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال عز وجل کما ورد فی سورة المجادلہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة فإن حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد رواه الترمذي رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة رواه الترمذي ايضا وعن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امركم بخمس الله امرني بهن بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والترمذي رحمهما الله وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوف لا اسلام الا بالجماعه ولا جماعه الا بالاماره ولا اماره الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعه او كما قال صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين میں نے اس سال عید الفطر کے موقع پر باغ جنا میں جو مختصر خطاب کیا تھا اور اسی موضوع پر پھر اسی جمعے کو روز چونکہ عید جمعے کے دن تھی اکیڈمی میں خطاب کیا تھا اس کے بعد جو گزشتہ جمعہ تھا کہ جو مسجد دارالسلام میں آیا اس میں جو باتیں عرض کی تھیں ان کا لب لباب جو حضرات بھی ان میں موجود رہے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے اور جو حضرات موجود نہیں تھے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں نے پاکستان کے خصوصی حالات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس کے مستقبل کے بارے میں اس کی سالمیت کے بارے میں اس کے وجود کے بارے میں واقعتاً بڑے شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اولاً اپنے فرائض دینی کا شعور حاصل کر چکا ہو ثانیاً وہ تاحال قیام پاکستان کا قائل ہو کہ اس کا قیام ایک درست اقدام تھا اور جو یہ سمجھتا ہو کہ قیام پاکستان در حقیقت احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی تھی اس کے لیے لازم ہے ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی جانب اس انداز میں پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور تن من دھن اس کے لیے وقف کر دے اور اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں ضرور شامل ہو جائے میں نے جن تین حوالوں سے یہ بات کہی تھی ان میں سے ایک یہ کہ عالمی سیاست کہہ لیں یا جو سول سپریم پاور اس وقت ہے امریکہ، اس کے تقاضا، اس کی سیاست کا، اس کی پالیسی کا تقاضا سمجھ لیں، وہ تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کو وہ یہ چاہتا ہے کہ بالکل یا بھارت کے تابع کر دیا جائے، جس کی کوئی ایسی آزادانہ حیثیت باقی نہ رہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو کسی بھی سطح پر ہم پلہ سمجھے یا اس کے سامنے گردن اٹھائے اور سر اٹھا کر بات کرے، بلکہ اس کی پالیسی کلیتاً تابع ہو جائے بھارت کی. ظاہر بات ہے اس کے لیے امریکہ کو ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے ذریعہ حاصل ہے ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا. چنانچہ اس معاملے میں ایک اور خبر جو آج ہی آئی ہے کہ افغانستان کے بارے میں خود یونیورسٹی آف الینوائے کے ایک پروفیسر ماروین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں تشکیل دی جائے جس میں طالبان سرے سے خارج ہوں اور پختون علاقے کے بھی جو آزاد خیال اور سیکولر ذہن کے لوگ ہیں انہیں لوئی جرگہ کے حوالے سے اس میں شامل کیا جائے. آج کے نوائے وقت میں وہ خبر موجود ہے، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، میں اس کے ضمن میں اگر آج وقت ملا تو مزید بھی کچھ عرض کروں گا، لیکن یہ کہ مزید پوائنٹر ہے اسی صورتحال کی طرف کہ بھارت، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو شمالی افغانستان کا علاقہ ہے، مدار شریف جس کا مرکز ہے، وہاں بھارت کا اور ایران کا اور روس کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے، اور ان سب کی پالیسی وہی ہے کہ جو آج کی اس خبر میں بیان ہوئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے. گویا کہ تمام بڑی طاقتیں جو ہیں وہ، اور علاقائی طاقتیں بھی، ایران بھی. عجیب بات یہ ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جو مفاہمت ہے اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ معاملہ وہ ہے کہ جس میں ایران اور بھارت جیسی جو ریجنل قوتیں ہیں اور روس اور امریکہ جیسی جو عالمی قوتیں ہیں، ان سب کی رائے ایک بن چکی ہے. دوسری جانب بھارت میں میں نے عرض کیا تھا کہ بی جے پی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے، اور اس کے جہاں تک تو اپنے اندرونی معاملات ہیں اس کے اعتبار سے اس کے مینیفیسٹو کے جو چھ نکات میں نے بیان کیے تھے، پہلی بات یہ کہ ہندوتوا ایک نئی اصطلاح ہے جو اختیار کی گئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام، ویسے ہی ایک ہندو نظام کے لیے ہندوتوا. ہندوتوا جو ہے وہ گویا کہ ہندوستان کے لیے بی جے پی کے نزدیک واحد راہ عمل ہے، اور اس راستے میں کسی بھی رکاوٹ کو وہ گوارا نہیں کرے گی. کامن سول کوڈ کہ مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، پارسیوں کا، عیسائیوں کا، جو بھی بھارت میں رہنے والے ہیں ان کے آئلی قوانین ایک ہی ہوں گے. مسلمانوں کے جدا گالا جو آئلی قوانین ہیں ان کو ختم کرنا اس کے مینیفیسٹو میں شامل ہے. کشمیر کا اگر کسی درجے میں کچھ اسپیشل اسٹیٹس اب تک بھارت میں رکھا گیا تھا، اس کی بھی مخالفت کھلم کھلا، اسے بالکل ایک عام صوبے کی طریقے سے جو بقیہ اسٹیٹس ہیں بالکل اسی سطح پر لا کر بھارت میں ضبط کیا جائے. اسی طریقے سے ایٹمی پاور بننے کا زبردست فیصلہ کہ ہم کسی بھی پابندی کو قبول نہیں کریں گے، وہ سی ٹی بی ٹی ہو، ایف ایم سی آر ہو، ایم ٹی سی آر ہو، کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں. رام مندر کی تعمیر بابری مسجد کے مقام پر اس کا کھلم کھلا اس نے اعلان کر دیا ہے. گو رکشا کے پورے بھارت میں گائے کے ذبیحے پر پابندی ہوگی. یہ تو خیر اس کے جو اندرونی معاملات ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ اس کی شہادت بعد میں مل بھی گئی. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو اس کے دستور کے وہ نکات ہیں کہ جو برملا وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو سیکرٹ پروٹوکالز ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا پہلا ہدف یہ ہے کہ بھارت کی تقسیم کو ختم کیا جائے. اس کے بعد وہ خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کانفیڈریشن، یہ گویا کہ پہلا قدم وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر اور ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کا ایک کانفیڈریشن قائم ہو جائے. یہ ہیں حالات ہمارے مشرقی جانب، اگرچہ اس میں بھی صورتحال کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے. جو ایک خیال یہ تھا، اندیشہ تھا جس کو کہنا چاہیے، کہ شاید ایک ایسی سویپ کی پوزیشن جو ہے حاصل ہو جائے بی جے پی کو کہ وہ اکیلی کوئی فیصلہ کن پاور بن کر آئے اور حکومت بنا سکے، صورت حال کچھ تبدیل ہوئی ہے کہ محسوس ہوا ہے کہ کانگریس نے بھی دوبارہ کچھ ہمت پکڑی ہے، کچھ اس کے پاؤں جو ہیں جم رہے ہیں، خاص طور پر سونیا گاندھی کے میدان میں آنے کی بنیاد پر. اگرچہ سونیا گاندھی کا جملہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، جہاں تک پاکستان دشمنی کا تعلق ہے، اس کا یہ جملہ بھارت ہیز آلریڈی کالونائز پاکستان، کہ بھارت پاکستان کو پہلے ہی کالونائز کر چکا ہے. ثقافتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، بھارتی فلموں کے ویڈیو جس طریقے سے پاکستان میں پاپولر ہیں، یہ تمام چیزیں اور ثقافتی جلگار جیسی کہ ہماری وہاں پر اور اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے، تو ہم تو پہلے کالونائز کر چکے ہیں. یہ الفاظ ہیں سونیا گاندھی کے. تیسری جانب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، ایک تو اے این پی، ایم کیو ایم، جو بھی قومیت پرست جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ موجودہ حکومت کا کیا معاہدات تھے، اس پر اب بعد میں کچھ مزید جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. آج ولی خان کا بیان بڑا سخت آیا ہے، لیکن یہ بھی اسی ڈائریکشن میں، وہی باتیں جو میں نے عرض کی تھی، گویا کہ مزید ان کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ کہ جس طریقے سے اختیارات کا ارتکاز جو ہے چند افراد کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ ارتکاز اختیار کا عمل جو ہے جس طریقے سے گاڑھا کیا جا رہا ہے اس کو، تو یہ گاڑھا ہوتے ہوتے جو بگ کرنچ کا ایک تصور ہے آج کل جو ایسٹرانومی میں، کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ اپنے بھاری مینڈیٹ کے بوجھ تلے خود یہ حکومت بیٹھ جائے. یہ حالات ہیں جن میں میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ہر وہ مسلمان باشعور جسے پاکستان سے محبت ہے، جو تاحال یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کا بننا درست تھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بلملا بھی کہہ رہے ہیں. حال ہی میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، بہت ذہین نوجوان صحافی اسلام آباد سے، انہوں نے جب جس طرح کی گفتگو مجھ سے کی تو میں نے بالآخر ان سے ایک دو ٹوک سوال کیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان صحیح بنا یا غلط. انہوں نے صاف کہا کہ غلط بنا. میں نے کہا پھر آپ کے خیال میں کیا اس کو باقی رہنا چاہیے، یہ ٹوٹ ختم کر دینا چاہیے؟ کہ یہ میں نہیں کہتا کہ ختم کر دینا چاہیے، میں نے کہا یہ آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ شے غلط بنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پھر منطقی تقاضا تو یہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ صورتحال آپ کے ہاں نوجوان نسل کے اندر تو بڑی، یوں سمجھیے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس طرح پر سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے قیام کا جواز ان کے سامنے نہیں آ سکتا. اس پہلو سے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان کا قیام درست تھا، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، مجھ جیسے، آپ انہیں مجنوں کہہ لیں، پاگل کہہ لیں، لیکن ہیں ابھی کچھ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کے سلسلے کی اللہ تعالی کی طویل تدبیر کی ایک کڑی ہے. جو لوگ بھی اس تصور کے حامل ہوں، اب انہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ حالات بڑے تیزی کے ساتھ دگرگو ہو رہے ہیں، اور اسی کے انداز میں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی جانب، کس انداز میں انہیں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. یہ تو میری اس گفتگو کا خلاصہ ہوا جو میں نے اپنے عید کے خطاب میں بہت مختصر انداز میں، اور اسی عید کے جمعے کی خطاب میں یہاں اس مسجد میں، اور پھر پچھلے جمعے میں مسجد دارالسلام میں جو بات عرض کی تھی اس کا خلاصہ ہے. اس سے قبل کراچی میں جب ہمارا دورہ ترجمہ قرآن کا اختتام ہوا ہے، تو ختم قرآن کی محفل میں میں نے تقریر کی تھی، اور لاہور میں آ کر پھر 27ویں شب کو میں نے اسی موضوع پر دوبارہ خطاب کیا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اب لازم ہے کہ بلا تاخیر قبر کسنے اور تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس سے علیحدہ رہتے ہوئے ماورائے زمان و مکان ہر مسلمان کا جو فرض ہے، ہر صاحب ایمان کا جو فرض ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، تنہا ہو، مائنورٹی کی حیثیت سے ہو کسی ملک میں، میجورٹی کی حیثیت سے ہو، آج ہو، وہ پہلے تھا 100 برس پہلے، یا اگر ابھی دنیا کے اوپر ہے اور 100 برس مزید تو 100 برس بعد ہو، زمان اور مکان کے ان تمام حیود سے ماورا ایک بندہ مومن کے فرائض کیا ہے، اس کی دینی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا حالات کے اعتبار سے. حالات کے اعتبار سے مزید سنگینی ہو جائے یہ دوسری بات ہے، مزید تقاضا پیدا ہو جائے یہ بالکل دوسری بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک بندہ مومن کا کیا فرض ہے، بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس حوالے سے عام طور پر بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں ایک سہ منزلہ عمارت کا نقشہ اور اس کے حوالے سے تین لیولز جو ہیں انسان کے بندہ مومن کے فرائض کے بیان کرتا رہا ہوں. پہلا لیول بندگی رب، عبادت، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. دوسرا لیول دعوت و تبلیغ، اسی کا داعی بن کر کھڑے ہو جانا. اسی کے لیے اصطلاحات ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، یہ تمام اصطلاحات، شہادت علی الناس. اور تیسری اور سب سے اونچی سطح اور تیسری اور سب سے اونچی منزل اقامت دین، دین کو قائم کرو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے. یہ تو میرا عام طور پر بیان کا اسلوب رہا ہے، لیکن میں نے اس ان اپنی تقاریب میں جن کا میں نے حوالہ دیا ایک اور اعتبار سے بات عرض کی کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ مومن پر اللہ کا حق کیا ہے. قرآن مجید کے حوالے سے سورہ زمر جو بہت ہی اہم سورت ہے اس مضمون کے اعتبار سے، وہاں صاف بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، ان عبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اپنی اطاعت کو کلیتاً اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ بات کہ جو سورہ بینہ میں بھی آئی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، انہیں حکم ہوا تھا اسی بات کا کہ نہ بندگی کرے اللہ کے سوا کسی کی مگر اس کے لیے اپنی پوری اطاعت کو خالص کرتے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اطاعت اللہ تعالی کے لیے خالص کرنا چاہیں تو اگر نظام باطل ہے اس میں ہم صرف جزوی طور پر اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، کلی طور پر نہیں کر سکتے. ہمارا جو زندگی کا اجتماعی پہلو ہے وہ تو نظام کے تحت ہے، نظام کے تابع ہے، نظام میں جکڑا ہوا ہے. ہمارا عدالتی نظام، ہمارا قانونی نظام، یہ سب کا سب ہمارا معاشی نظام، پھر ہماری معاشرتی ویلیوز اس وقت جو ہیں وہ سب کے سب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس نظام کے تابع ہے جو اس وقت یہاں قائم ہے. لہذا ہماری زندگی میں بہت بڑھ کر کوئی شخص کر رہا ہوگا تو 10% اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، باقی ہماری زندگی کا 90% جو ہے وہ تو اجتماعی نظام کے تحت ہے. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کیا جائے، ورنہ مخلصا لہ الدین والی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس سے اگلی سورت جو ہے قرآن مجید میں سورہ مومن، اس میں دعا کا تصور دیا گیا، فد اللہ مخلصین لہ الدین، کیونکہ عبادت کا یہ جوہر ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. لیکن اس کے لیے بھی شرط اس سورت میں، یہ چار سورتیں ایک سیریز میں آئی ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت، اور پھر سورۃ الشورى، اور ان میں ترتیب کے ساتھ، تدریج کے ساتھ ایک مضمون کا ارتقا ہوا ہے. سورہ زمر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کرنا، اور سورہ مومن میں فن اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا کرنی ہے تو پہلے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. یہ شکل کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں جبکہ ہماری اطاعت جو ہے صرف جزوی اطاعت اللہ کے لیے ہے، باقی پوری زندگی میں ہم غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ طاغوت کی اطاعت کے اوپر قائم ہے. یہ صورتحال وہ ہے جس میں وہ دعا منہ پر دے ماری جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال 1971 میں کتنے روز یہاں مسلسل قنوت نازلہ کی دعا مانگی گئی، کتنی یہ دعائیں جو ہیں 1971 میں بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا، حرمین میں، مکے میں، مدینے میں دعائیں مانگی گئی، کسی طریقے سے پاکستان کی حفاظت ہو جائے، پاکستان کی سالمیت برقرار رہے. معلوم ہوا وہ ساری دعائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ان کے منہ پر دے ماری گئیں اور پاکستان دو لخت ہو گیا، عظیم ترین شکست کا کلنگ کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر آ گیا. کیوں آ گیا؟ دعا کرنے والے مخلصین لہ الدین نہیں تھے، ان کی اطاعت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی. اس سے آگے چلیے، سورہ حامیم السجدہ میں مرکزی مضمون ہے دعوت اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اب یہ بھی دعوت اللہ جو ہے اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ سب سے پہلا اس کا نقطہ یہی ہو، اللہ کی توحید کا، جس کی مثال میرے سامنے آئی سورہ یوسف کی، ذرا یاد کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں اپنے ساتھیوں سے تبلیغ کا ایک موقع ملا ہے تو پہلی بات کیا کہی، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم، حکم کا، فیصلے کا، حکومت کا، حاکمیت کا حق کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے. تو دعوت بندگی رب، یہ ہے دعوت اللہ کا اصل جوہر، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ان دو منزلوں سے انسان گزر چکا ہو، اس کی دعا بھی ہو مخلص اللہ الدین، اس کی عبادت بھی ہو مخلص اللہ الدین. یہ مضمون اپنے کلائمکس کو پہنچتا ہے سورہ شورا میں، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ توحید کا بلند ترین تقاضا ہے، اجتماعی نظام کی سطح پر توحید کو قائم کرنا، دین کو قائم کرو، دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے برپا کرو، یہ ہے اللہ کا ہم پر حق. اب اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، جن کی محنتوں اور مشقتوں اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں، ان کے صدقے میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، ان کا جو حق ہم پر ہے وہ یہ کہ جو آپ نے آخری خطبے میں بیان فرما دیا تھا کہ میں صرف تمہارے لیے نبی یا رسول بن کر نہیں آیا تھا، میں تو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آج میرے کندھے سے یہ ذمہ داری اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی ہے، گواہی لے لی، الا هل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں. اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ تفصیل آئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت رسالت و ادیت الامانت و نصحت الامت و کشفت الغمت، اے نبی ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، اور ساری گمراہیوں کے پردے چاک کر کے اور روشنی، ہدایت کی روشنی کو مبرہن کر دیا. پھر آپ نے فرمایا فل یبل، بلکہ اس سے پہلے اللہ سے بھی عرض کیا، اللہم شب، اے اللہ کو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. اس کے بعد فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب، اب ذمہ داری ہے اس کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں. اس پہنچانے کی ذمہ داری کے کم سے کم دو تقاضے ہیں، اچھی طرح آج سمجھ لیجئے. پہلا تقاضا یہ ہے قرآن مجید کی دعوت ہر فرد نوع بشر تک پہنچا دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، کلیکٹو ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن کا پہنچا دینا، رسالت محمدی کے پیغام کا پہنچا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انعام میں فرمایا گیا اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. اور پہنچانے والے کون ہوں گے؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، بلغ عنی ولو آیتن. اور نمبر دو تقاضا یہ ہے کم سے کم کسی ایک ملک میں، دنیا میں سائزیبل ملک میں، اللہ کے دین کا وہ نظام عملاً قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے دین حق جو محمد لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے اور پوری دنیا کو دعوت نہیں دے سکتے کہ آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی سیاست، یہ ہے اس کی معاشی زندگی، یہ ہے وہاں اخوت، یہ ہے برادری، یہ ہے یہاں پر قانون کی نگاہ میں، عدالت میں برابری، اور یہ ہے انسان کی مساوات، یہ ہے کفالت عامہ کا نظام، اگر یہ ہم نہیں دکھا سکتے تو حق ادا نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. یہ دو تقاضے ہیں کہ جو ہمیں حق کے رسول کی ادائیگی کے لیے، یہ تمام تقاضے کہاں جا کر مرکوز ہو رہے ہیں؟ دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنا. اس سے آگے چلیے، حقوق العباد، بندوں کے حق کیا ہیں؟ بندوں کے ایک حقوق تو وہ ہیں جو ہم عام طور پر گنتے ہیں، حقوق والدین یہ ہیں، حقوق زوجین یہ ہیں، اولاد کے حقوق یہ ہیں، پڑوسی کے حقوق یہ ہیں. میں یہاں ذرا اس سے بڑے پیمانے پر عمومی سطح پر عرض کر رہا ہوں کہ بندوں کے بالعموم حقوق کیا ہیں. نو انسانی کو ظلم، جبر، تشدد، ایکسپلائٹیشن، ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کر کے جو عادلانہ نظام زندگی اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے اس کی برکتوں سے بہرابر کرنے کی سچائی اور جو اگر یہ ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوگا. جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا گیا سورہ اعراف میں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جہاں اور بہت سی شانیں ہیں اور بہت سے ان کے افعال جو ہے بیان کیے گئے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ نو انسانی کے اوپر جو بوجھ لدے ہوئے ہوں گے، جو ان کی گردنوں میں توف پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے نجات دلانا یہ ان کا فرض منصبی ہوگا. یہ جو ظلم ہے، یہ جو استحصال ہے، یہ جو جبر ہے، ڈسکریمنیشن ہے، کوئی پیدائشی طور پر گھٹیا ہے، کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے. برہمن تو اونچا ہی رہے گا چاہے اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو، اور شودر تو نیچا ہی رہے گا چاہے وہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے کتنا بھی بلند ہو جائے. یہ ڈسکریمنیشن، یہ اونچائی اور نیچائی انسانوں کے مابین، یہ مستضعفین اور مستکبرین، کچھ لوگ ہیں کہ جو تکبر اور اختیارات اور حکومت کے جو ہے مناسب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جسے دبا دیا گیا ہے، انہیں اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے، انہیں اپنی بات کہنے کا بھی موقع نہیں ہے. مستکبرین اور مستضعفین قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں. اسی طریقے سے ایک طرف ہیوز اور ہیو ناٹس، ایک طرف استحصال ہو رہا ہے، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے صرف امیروں کے مابین گردش کر رہی ہے، ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ جو ہے اس کا نظام ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات تک اس کا حصہ رسدی پہنچ رہا ہو منصفانہ انداز میں. اس کو ختم کرنا، اس ہر نوع کے ظلم کا خاتمہ، یہ بندہ مومن کے فرائض میں سے. بدقسمتی سے یہ تیسری شے وہ ہے، پہلی باتیں تو پھر بھی آپ نے سنی ہوگی بہت مرتبہ اور ذہنوں میں ہوگی، تیسری بات بہت چھپی ہوئی ہے. ہم نے خاص مذہبی تصورات اپنے ذہنوں میں راسخ کیے ہوئے ہیں. یہ پہلو دین کا اور یہ فرائض دینی کا یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو سلسلے وار نوٹ کر لیجئے، اس کی اہمیت قرآن مجید کے نزدیک کیا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالی کے بارے میں، قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، قائما بالقسط، اللہ تعالی عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے. جو 99 نام حضور نے بتائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روح سے، ان میں اللہ کا ایک نام العدل ہے، العدل. باقی تمام نام جو ہے وہ مصدر پر نہیں ہے، کوئی اس میں فاعل ہے، کوئی فعال کے وزن پر ہے، کوئی فعول کے وزن پر ہے، لیکن مجرد جو اس کا جو مادہ ہے، جو مصدر ہے، اس پر العدل، مجسم عدل، سراپا عدل. اگرچہ اللہ کے لیے لفظ مجسم بھی اچھا نہیں ہے، لفظ سراپا بھی اچھا نہیں ہے، یہ سر اور پیر کا تصور جو ہے یہ مخلوقات کے لیے ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری وکیبلری محدود ہے. مجسم عدل، العدل. اس سے آگے چلیے، رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی؟ سورہ حدید کی وہ آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، معجزات انہیں عطا کیے، کتابیں اتاری، میزان نازل کی کس لیے؟ کیا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تھی؟ بیکار کا کوئی شغل تھا ہمارا؟ کوئی ہابی تھی؟ نہیں، اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. لیقوم الناس بالعدل، لیقوم الناس بالقسط، یہ ہے مقصد انبیاء کی بعثت کا، یہ ہے مقصد بعثت رسل کا، یہ ہے مقصد انزال کتب کا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. اچھا یہ تو ہو گیا تمام رسولوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یہ سورہ شورا میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، دیکھو مجھے غلط نہ سمجھنا، میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا ہوں، میں صرف معلم اور مبلغ اور مربی اور مزکی بن کر نہیں آیا ہوں. اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو. اس سے آگے چلیے، حضور کی امت کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے دو آیات، فصاحت و بلاغت اور قرآن مجید میں سمع کے لفظی کے اعتبار سے بہت نمایاں مثال. آیت نمبر 135 سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اہل ایمان پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ العدل ہے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے نظام عدل و قسط دیا ہے، اس کو برپا کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. سورہ مائدہ میں صرف یہ کہ ترتیب الٹ دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا معنی دار ہے؟ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور گواہ بن کر عدل و قسط کے. یہ ہے حقوق العباد کا تصور. ان تمام کو جمع کیجئے، حقوق اللہ، حقوق رسول. اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے، کتاب کا کیا حق ہے؟ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس کا یہ حق بھی ہے کہ اسے پڑھو، اس پر تدبر کرو، اس پر غور کرو. لیکن اس کا سب سے آخری حق کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی، کہہ دیجئے ان سے، اے کتاب والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کر سکو، ہم سے مخاطب ہو سکو، ہم سے دعا کرو، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب اسی کو یہاں پر کتاب کی جگہ قرآن رکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے تمہارا منہ نہیں ہے کہ ان سے بات کر سکو، کوئی حیثیت تمہاری نہیں. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا، دین و النصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہ. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی کتاب کا حق کیا ہے؟ اس کے رسول کا حق کیا ہے؟ اور عام نو انسانی کا حق کیا ہے؟ ان سب کو جمع کیجئے تو وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئی، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. یہ ہے وہ چیز جس کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دو پہلو اگر کسی پر واضح ہو جائیں، اللہ کے دین کا مجھ پر ذمہ داری کا، اس کا سب سے اونچی منزل یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لگا دیا. پاکستان کی سالمیت، اس کے بقا، اس کے وقار، اس کی عزت کا تقاضا بھی یہ ہے. یہ اس کا پریگمیٹک پہلو ہے. بہرحال اس کشتی میں ہم سوار ہیں، یہ باقی ہے تو ہمارا بھی ایک وجود ہے، تشخص کے ساتھ ایک علیحدہ. اس کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، اس کی ذلت ہے تو ہماری ذلت ہے. یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. اور اس میں سمجھ لیجئے کہ اس کشتی کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے استحکام کے لیے، بلکہ اس کے وجود تک کے لیے، اس کے بقا تک کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اسلام کے. لہذا اس پہلو سے بھی لازم ہے کہ ہم میں سے جس شخص کو بھی شعور حاصل ہے وہ اس کے لیے تن بندھن لگانے کے لیے فیصلہ کر لے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں شرکت کی جائے. اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا واضح کر دوں، وہ جماعت جو ہے اس کا لزوم کیا ہے، عقلاً بھی نقلاً بھی. عقلی طور پر یہ سمجھیے کہ کیا پورا نظام زندگی تبدیل کر دینا انفرادی طور پر ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انقلابی جد و جہد، اور اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. اگر صرف فرد یہ کام کر سکتا تو ہر نبی یہ کام کر کے دنیا سے جاتا. ہر نبی معصوم، ہر نبی ہر آن اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، کون سی چیز کم ہے فرد کے اعتبار سے؟ لیکن یہ کہ یہ کام اگر ہوا ہے تو اس وقت جبکہ نبی کو جماعت میسر آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب صاف جواب دے دیا قوم نے، فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو پروسیس وہی رک گیا. 40 برس تک کے لیے پروسیس رک گیا. فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. اب 40 برس تک بھٹکتے رہیں گے اسی صحرا کے اندر. اور انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا. ان کی زندگی میں فلسطین میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی. یہ بات بالکل منطقی طور پر عقلی طور پر. جماعت اگر نہیں ہے اور جماعت بھی منظم جماعت اگر نہیں ہے تو اقامت دین یا پورے دین کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد ممکن نہیں. میرے نزدیک کیونکہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی، لہذا میں اس میں مزید اس عقلی پہلو سے کچھ زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ غور کیجئے، میں نے آج جو احادیث آپ کو سنائی ہے اور قرآن مجید کے جو آیات سنائی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے، یعنی نقلی پہلو سے، دین کا جو پہلو ہے کہ وہ منقول ہوا ہے، دین ہمارا اللہ سے منتقل ہوا محمد کو بدلیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وصلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام سے تابعین اعظام کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اس طرح ہوتا ہوا یہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. قرآن بھی منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، حدیث بھی منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یہ ہے نقل کی بنیاد پر، ایک ہے عقل کی بنیاد پر کسی شے کو سمجھنا. تو موٹی بات یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی ایک جماعت کے بغیر ممکن نہیں. لیکن اب سمجھیے، جو نقل ہمارے لیے کتاب اور سنت کی نصوص ان کے اعتبار سے، ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے. میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادق سچے اہل ایمان کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین. اور صادقین کون ہیں؟ شاید اس مجمع میں تو ہر شخص کو وہ آیت یاد ہو، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو بس صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور جہاد کیا انہوں نے اور کھپا دیا اس میں اپنی جانیں بھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں. حقیقت میں یہی لوگ سچے، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا اس کا حکم ہے جو آیت نمبر 119 میں سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ مجادلہ میں کچھ اوصاف بیان کیے گئے اور اس کے بعد فرمایا گیا اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ کہ فلاح پانے والے تو وہی ہوں گے جو حزب اللہ میں شامل ہیں. حقیقی فلاح، فلاح حقیقی کے مستحق وہی ہوں گے جو اس حزب اللہ میں شامل ہیں. سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے سنایا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی. ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں؟ ہماری پالیسیاں کہیں اور کیوں طے ہوتی ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مارون صاحب جو پروفیسر ہے یونیورسٹی آف الینوائے کے، انہوں نے یہ راز فاش کیا ہے کہ افغانستان میں کیسی حکومت بنانے کا امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پاکستان کو دبانے کے لیے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک موجود ہیں، جو چابی چاہے پھیر لیں، جو چاہے منوا لیں. بہرحال اس پہلو سے بھی ایک بات اچھی آئی ہے، وہ آخر میں اگر مجھے موقع ملا میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، پارٹی اللہ کی اگر نہیں ہوگی تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ورنہ وہی حالت ہوگی کہ ہماری پالیسیز، ہماری قسمتوں کے فیصلے کوئی اور کریں گے. اس حوالے سے دیکھیے احادیث، ہم ابھی قرآن مجید کی ایک آیت اور نوٹ کیجئے، سورۃ الصف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے، وہ صاحب ایمان لوگ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں بنا کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار، بنیان مرصوص. نہ صرف جماعت، جماعت بھی ایسی مضبوط، ایسے ڈسپلن والی کہ جیسے جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ری انفورس کانکریٹ، آر سی سی کی، اسی طریقے سے بنیاد مرصوص ہوتی تھی کہ وہ دیوار بنا کر اور پھر اس کے درزوں کو پر کرتے تھے. وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا جو ہے اس کو میلٹ کر کے اسے پگھلا کر پھر اس کے درزوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط دیوار ہو جائے. یہ میں نے 4 آیات آپ کو سنائی، پھر نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون فان حزب الله هم الغالبون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. اب احادیث نوٹ کیجئے. حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ترمذی نے یہ روایت جو ہے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بالجماعت، مسلمانوں تم پر لازم ہے جماعت کی حیثیت میں رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور دیکھو علیحدہ 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 رہنے سے بچو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے کے ساتھ شیطان آ کر لگ جاتا ہے. وہوا من الاثنین ابعد، دو سے وہ دور ہو جاتا ہے. ایک اکیلا، دو گیارہ، اکیلا وہ واحد ہے. فإن الشیطان مع الواحد، یہ ہے وہ بات جو کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن الشیطان مع الواحد وہوا من الاثنین ابعد، دو بھی ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے دو سے بھی جماعت ہو جاتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی، ایک امیر ایک مامور جماعت ہو جائے. تو فرمایا کہ دو سے وہ دور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. تیسری حدیث وہ ہے جو بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے اور جامع ترین حدیث اس موضوع پر وہی ہے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے رحمہم اللہ. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت کی شکل میں رہو. اور جماعت بھی کیسی؟ سب و طاعت، سنو اور اطاعت، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرے گی تو اللہ کا دین غالب ہوگا. اور آخری حدیث، حدیث تو اس کو بھی کہیں گے اگرچہ یہ حدیث موقوف کہلاتی ہے، حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صحابی رسول کا قول اسے اثر کہتے ہیں. جو رسول کا قول ہے وہ خبر کہلاتا ہے، حدیث رسول خبر ہے، یہ حدیث صحابی ہے اس کو اثر کہتے ہیں، لیکن یہ بھی حدیث ہی شمار کی جاتی ہے، لیکن موقوف ہے. لا اسلام الا بالجماعۃ، ولا جماعۃ الا بالامارۃ، ولا امارۃ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعۃ. یعنی وہی چیزیں، کوئی اسلام نہیں ہے جب تک کہ جماعت کی شکل نہیں، کوئی جماعت نہیں جب تک کہ امیر نہ ہو. آپ یہ سمجھے جو کچھ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جماعت ہے، تو ان کا امیر بتائیے کون ہے؟ اگر امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امت ہے، ایک ملت ہے، بھائی بھائی ہے، اگر تو وہ بھائی بھائی بھی کہاں ہے؟ یہ تمام باتیں کہنے کی ہیں، حقیقت میں تو ہر پہلو سے ہم دیکھیں گے تو معاملہ جو ہے نہایت ہی تباہ کل نظر آ رہا ہے. لیکن فرض کیجئے اس حدیث کی روح سے مان لیجئے ایک جماعت، تو امیر کون ہے؟ لا اسلام الا بالجماعۃ ولا جماعۃ الا بالامارۃ، ایک امیر نہیں تو جماعت کیسے ہو گئی؟ ولا امارۃ الا بالسماع، اور امارت کا فائدہ کیا ہوا اگر اس کا حکم نہیں سن رہے؟ اور سننے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا پڑے گا جو بھی کمیونیکیشن چینلز ہیں، تاکہ امیر کا حکم آپ تک پہنچ جائے. آپ نے اپنا ٹی وی سیٹ جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا وائرلیس ریسیور جو ہے وہ آف کیا ہوا، تو کیسے پہنچ جائے گی بات؟ جماعت کے ساتھ ہو کر امیر کا حکم آپ تک پہنچے، وہ جو جماعت کے چینلز ہیں، کمیونیکیشن چینلز ہیں، جماعت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جماعت کے مطبوعات ہیں، جماعت کے سرکولرز آ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ اگر مسلسل کانٹیکٹ نہیں ہے، پیوستہ رہ، شجر سے امید بہار رکھ، درخت کا پتہ اگر درخت سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جڑ کے ذریعے سے جو غذا زمین سے آ رہی ہے وہ پتے تک پہنچ رہی ہے، لیکن پتہ اگر ایک دفعہ درخت سے علیحدہ ہو گیا تو اب اس کا کوئی حیثیت نہیں. تو لا اسلام الا بالجماعۃ، ولا جماعۃ الا بالامارۃ، ولا امارۃ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعۃ. اور سننے کا حاصل کیا اگر اطاعت نہیں ہے؟ چاروں چیزیں جو ہیں بالکل منطقی طور پر جڑی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دی. اور گمان غالب یہ ہے اسی وجہ سے اس کو حدیث شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی صحابی رسول کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے جب تک کہ وہ بات انہوں نے حضور سے نہ سنی ہو. صرف یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا, اس کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے, اسی لیے حدیث میں شامل کیا جاتا ہے آثار کو بھی اخبار کے ساتھ ساتھ. یہ ہے اس جماعت کا معاملہ کہ جو عقلاً نقلاً لازم ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی تمام گفتگوؤں میں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے آج شروع میں, میرے نزدیک کسی بھی جماعت میں انسان شامل ہو جائے, ایک عذر ہمارے لوگ یہ پیش کرتے ہیں کیا کریں اتنی جماعتیں, فلاں جماعت یہ کہتی ہے, فلاں یہ کہتی ہے, فلاں یہ کہتی ہے, فلاں یہ کہتی ہے, ہم کیا کریں. میں نے ان تمام تقاریر میں ایک بات کہی ہے, اسی کو دہرا رہا ہوں. اس کی وجہ سے آپ بری ذمہ نہیں ہو جاتے. آپ نہیں کہہ سکتے علاج کہاں سے کراؤں, فلاں بھی ڈاکٹر ہے, فلاں بھی ڈاکٹر ہے, فلاں بھی ڈاکٹر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. کوئی آپ نے کبھی سوچا کہ میں علاج کیوں کراؤں؟ جوتا خریدنے میں کبھی نہیں سوچتے کہ جوتا کیوں خریدوں, پتہ نہیں وہاں پہ کون سی دکان ایک اچھا ملتا ہو, کہیں اس کے تلووں کے اندر گتا ہی نہ ہو, کچھ اور نہ ہو, تو زیادہ ننگے پیر چلیں گے؟ کوئی شخص نہیں. جو اندہ یا بندہ ہر شخص طے کر لے کہ مجھے تلاش کرنا ہے جو جماعت آج مل جائے گی اس میں شریک ہو جاؤں, اور اس کے ساتھ مزید غور و فکر کو جاری رکھے. جماعتی زندگی کا ایک فتنہ یہ ہوتا ہے تعصب اور عصبیت, کہ چاہے اس سے بہتر جماعت نظر آ رہی ہو لیکن نہیں, میری جماعت, میری تاریخ, میری دوستی, محبت بینکم فی الحیات دنیا, اب کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, ان سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ میل جول ہے, ان سے رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں, کاروباری تعلقات بھی ہو گئے, اس وجہ سے اگر چمٹے رہے جبکہ معلوم ہو چکا ہو ذہن پر اور قلب پر منکشف ہو چکا ہو کہ کوئی دوسری جماعت اس مقصد کے لیے بہتر طریقے پر کام کرنے والی موجود ہے, تو وہ جو بھی کچھ کرے گا اس جماعت کے ساتھ رہ کر اپنی ذات اور اپنے مال اور جان کا انفاق زیرو سے ضرور کھا جائے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہذا عصبیت کے پٹی کانوں پر نہ بندھنے دیں, آنکھوں پر نہ بندھنے دیں, غور کرتے رہیں, سنیں, غور کریں, دیکھیں, اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو بھی ورک کرنے دیں. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, جب بھی محسوس ہو کہ یہ جماعت بہتر اس میں شامل ہو جائے, اس لیے کہ اب نبی کی جماعت کوئی نہیں ہے. نبی کی جماعت سے علیحدہ ہونا من شذ شذ فی النار, وہ تو گویا کہ مرتد ہو گیا اور وہ مرتد جو ہے وہ جہنمی ہے. اب کوئی نبی تو ہے نہیں, اب تو سب کے سب جو ہے وہ امتی ہے, کسے باشد, کوئی بھی شخص ہو, مولانا مودودی بھی امتی تھے, مولانا الیاس بھی امتی تھے, اور جنہوں نے جماعتیں بنائی, مولانا مدنی کی جماعت, جمعیت علماء اسلام, وہ بھی کون تھے وہ لوگ, جمعیت علماء ہند, وہ بھی امتی تھے, کوئی نبی نہیں تھا. جو بھی جماعتیں ہیں وہ انسانوں کے قائم کردہ ہیں, لہذا اب بھی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ انسان جو عام امتی ہیں اس میں شامل ہیں. اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, یہ تو اس کا لازمی جز ہے, ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں, اب ان سے علیحدہ کوئی شے نہیں ہے. ہاں, ہمارے نزدیک یہ طریقہ کار ہے, ہم اس طریقے پر کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے اصول ہیں, ہمیں یہ سمجھ آئی ہے, ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی ہے, ہم اس طریقے پر کام کر رہے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے. ہم سے اتفاق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیے. اور میں سنا چکا ہوں سورہ شورا ہی کی آیت نمبر 15 کا جو نصف آخر ہے, بہت ہی عمدگی کے ساتھ, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ ربنا وربکم. دیکھیے تمام جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, اللہ ربنا وربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے, بہرحال اس کا نتیجہ ہم بھگتیں گے, جزا ملے گی تو ہمیں, سزا ملے گی تو ہمیں, اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا. لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے آپس میں حجت بازی, دلیل بازی, بحث, نزاع, اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالی ہمیں جمع کر دے گا. اور اس کی حکمت کیا ہے, اس کی اصل بنیاد کیا ہے, کہ اگر آپ ایک ہی مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چاہے مختلف سمتوں سے آ رہے ہیں, مختلف راستوں سے آ رہے ہیں, اگر سب جانا چاہتے ہیں فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کو, وہ چاہے کسی بازار سے چلے جائیں گھنٹہ گھر آگے آ جائے گا. سب لوگ جو چلتے ہیں, ہزاروں قافلے چلتے ہیں, منا سے چلتے ہیں نو ذی الحج کو, اور وہ سب کے سب پہنچ رہے ہوتے ہیں, کنورج کرتے ہیں عرفات پر. لہذا جتنے بھی قافلے چل رہے ہیں اگر اللہ کے دین کے لیے چل رہے ہیں تو وہ کنورٹ کریں گے. اللہ یجمعو بیننا, آج نہیں تو کل ہم جمع ہو جائیں گے. اور اگر بالفرض محال جمع ہونا نصیب نہ ہوا اس دنیا میں, تو ایک دن تو آنا ہے جہاں ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, لوٹنا تو اسی کی طرف ہے نا, وہاں تو سب کے سب کھڑے ہوں گے. لہذا اس آیت کو پھر سن لیجئے, اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. اب آج کی میری گفتگو جو ہے وہ اس میں ایک قدم آگے ہے. جماعت کوئی سی بھی ہو, آپ اس میں شامل ہو جائیں, کوئی شخص بھی اس سے خالی نہ رہے. یہ تو ہے میری گفتگو کا مرکزی مضمون جو پانچ مرتبہ میں دہرا چکا ہوں. اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا مطالعہ, حاصل مطالعہ, جماعت کیسی ہونی چاہیے, تاکہ اس تلاش میں مدد آپ کو مل سکے. اس پر بھی غور کیجئے, میری ساری باتیں جو ہیں قابل قبول ہو تو قبول کیجئے, اگر ان میں سے کوئی شے آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہ صحیح نہیں, اسے رد کر دیجئے. میرے نزدیک چار لوازم ہیں کہ اس جماعت میں ہونے چاہیے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نمبر ایک, وہ جماعت واضح طور پر, اعلانیہ طور پر پورے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی ہو, فرقے وارانہ جماعت نہ ہو, محض کوئی بہبود عوام کا کام کرنے والی. سارے کام اچھے ہیں, آپ خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں, اچھا کام ہے. صرف آپ دعوت و تبلیغ کا تو کام کرنا چاہتے ہیں, اچھا کام ہے. صرف علمی کام کرنا چاہتے ہیں, تدریس اور تعلیم کا, اچھا کام ہے. لیکن جماعت وہ کہ جس کا ڈکلیئرڈ ایم ہے, ڈکلیئرڈ گول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا, یہ اس کی شرط اول ہونی چاہیے. نمبر دو, وہ نہایت منظم ہونی چاہیے. سب اوقات, اس کی اہمیت میں پہلے ہی آپ کو بیان کر چکا ہوں, حزب کہتے کسے, اور بنیاد مرسوس, اس سے آگے یہ کہ احادیث کے اندر لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارة ولا امارة الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعة انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بهن بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. وہ منظم جماعت ہے. البتہ اس کے ضمن میں ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا, اس منظم کی شکلیں دو ہو سکتی ہیں, جن میں سے ایک میرے نزدیک بہتر ہے, دوسری بھی جائز ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ جماعت واضح طور پر بیان کرے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ کس طور سے منہج نبوی سے کس طور سے مستمت ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ کام, ہر کام کے لیے ہر طریقہ صحیح نہیں, ہر راستہ کسی ایک منزل کی طرف نہیں جاتا. آپ کو سوچنا پڑے گا, منزل آپ نے معین کی ہے تو وہ راستہ تلاش کیجئے کہ جو اس منزل تک پہنچانے والا ہو, اور منزل اگر ہے اسی طریقے سے اللہ کے دین کا غلبہ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوا, تو اس کے لیے طریقہ وہی ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جیسے کہ امام مالک نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. بلکہ یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے رضی اللہ تعالی عنہما, تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا, اور اس خطبے کے الفاظ یہ تھے خلافت کے بارے میں, ان ھذا الامر, دیکھو یہ جو معاملہ ہے خلافت کا, لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ, اس کا جو آخری حصہ ہے جس کی حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا, لیکن اس آخری حصے کا بھی وجود میں آنا اسی طریقے سے ممکن ہوگا جس طریقے سے کہ پہلا حصہ جو تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ وجود میں آیا, یعنی طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات یہ کہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمیں دین کو قائم کرنا ہے, فرقے واریت نہیں, محض کوئی سیاسی گیم نہیں, چاہے اپوزیشن چاہے حکومت کا ہو, محض درس و تدریس نہیں, محض دعوت و تنقید نہیں, بلکہ اقامت دین, دین کے غلبے کی جدوجہد. نمبر دو, منظم سب اطاعت والی جماعت, لسن اینڈ اوبے. نمبر تین, طریقہ کار جو ہے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا. اس لیے کہ یہ بات سمجھ لیجئے, نبی کو تو یہ حق تھا کہ بلائنڈلی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے, جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں در مال حق ہے خدار، حق کے ساتھ گھوم جاؤ جیسے وہ گھومے. نبی الحق ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ گھوم جائیے. اس نے اگر مدینے میں جا کر 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ادھر ہی رخ کر لو، اور اگر اس نے اپنا رخ موڑ دیا تو ادھر رخ موڑ دو. در مال حق ہے خدار، اس سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اگلی منزل کیا ہوگی، نہیں. اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو ہر وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی ہے، لہذا جو فیصلہ کرے وہ اس کے مطابق چلنا ہے. آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانک لیجئے، جدھر موڑے بڑ جائیں. لیکن کسی اور شخص کا، کسی غیر نبی کا یہ مقام نہیں ہے. وہ کہے کہ بلائنڈلی فالو کرو مجھے، میں جو کہوں گا کرو. وہ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتا ہے وہ بتائے تو صحیح، طریقہ کار کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، آپ کے منہاج سے، آپ کے طریقہ کار سے اس کی مناسبت ہے. اگر کہیں اس میں کوئی تبدیلی ہے، کہیں کوئی اجتہاد کیا گیا، کیوں کیا گیا ہے، کیا حالات کی واضح اور معین تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی. جب تک یہ معین نہ ہو تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ سبوتاج والی جماعت کے معنی تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اس مہواتی ہوں سنو اور اطاعت کرو. اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح طور پر معلوم ہو کہ وہ کیا ہے، کس طرح سے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کس طور سے مستمت ہے. اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ اس کی قیادت کو دیکھیے، کیا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، کم سے کم فرائض کے پابند اور حرام سے مجتنب ہیں یا نہیں، ان کی زندگی کیا گواہی دیتی ہے، کہیں کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا دین کے پردے میں، جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، جب تک کہ تھوک بجا کر دیکھ نہ لیا جائے. اس طرح کی جماعت، آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں، کیسا بھی لیڈر ہو، صرف بات صحیح ہے فرض کیجئے اس کی جس کے لیے اس نے نعرہ لگایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت جس میں سم و طاقت کا نظام ہونا ہے، جس میں اپنا تن من دھن لگانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھ کر تھوک بجا کر دیکھنا ہوگا، تب اس کا ساتھ دیا جائے. یہ چار ہیں میرے نزدیک وہ چیزیں کہ جو شخص بھی تلاش کرنا چاہے، جو اندہ یا بندہ. اور جیسا کہ میں کر چکا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آج جس جماعت کے اوپر آپ کی نگاہ ٹک جائے اس میں شامل ہو جائے، کوئی رات آپ کی بغیر جماعت کے بسر نہ ہو. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اتنی واضح ہو چکی تھی زمانہ طالب علمی میں کہ جب میں جمعیت میں تھا، اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، اور جب میرا رزلٹ نکل آیا ہے اور میں پاس ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا تھا شعوری طور پر کہ اب مجھے اس پروفیشن میں کچھ آگے نہیں بڑھنا ہے، اب میری زندگی کی پرائیورٹی نمبر ون جو ہے وہ اقامت دین کی جدوجہد ہے، تو میں نے جب پھر جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی اب بھی موجود ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ گزرے، اور میں اسی دن جو ہے وہ جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دوں. یہ 15 دن کا وقفہ بھی اس لیے ہو گیا ہے کہ میں ابھی طے نہیں کر پایا تھا کہ آیا مجھے منڈومری میں سیٹل ہونا ہے یا لاہور میں ہونا ہے کہ میں وہ اپنی درخواست رکنیت کہاں دائر کروں. جیسے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے منڈومری رہنا ہے، جاتے ہی میں نے درخواست دے دی، اور میں نے کہا کہ چاہے جماعت اسلامی ابھی وقت لے لے مجھے اپنا رکن بنانے میں، جیسے جماعت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ ذرا دیکھتے ہیں امیدوار رکن بنتے ہیں، لیکن میں آج سے جماعت کے نظم کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. یہ حقائق زمانہ طالب علمی پہ واضح ہو چکے تھے، اور وہی حقیقت آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس چیز کو میں نے تھوڑا سا ملتوی کیا تھا وہ یہ ہے کہ سم و طاعت کا نظام دو طریقے کا ہے. سم و طاعت ایک ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت سم و طاعت، اور وہ شخصی بیعت، کسی ایک فرد کے ساتھ بیعت کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور آپ جو حکم دیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوگا، اطاعت کروں گا. یہ طریقہ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، حدیث نبوی میں مذکور ہے، سیرت النبوی میں مذکور ہے. یہی طریقہ شخصی بیعت کا چلتا آ رہا ہے امت کے اندر کم سے کم 1300 برس تک. کوئی اجتماعی ادارہ امت کی تاریخ میں وجود میں نہیں آیا جو اس بیعت پر مبنی نہ ہو. سیرت نبی میں بیعت، بیعت اکبر اولا، بیعت اکبر ثانیہ، بیعت رضوان، خلافت قائم ہوئی بیعت، ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، پھر ملوکیت ہوئی تو بیعت، اور جب خلافت کا نظام بگڑنے لگا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے روکنے کے لیے تو بیعت لی. یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی، اس کا وبال ان پر آئے گا، حضرت حسین پہ کوئی الزام نہیں، ہزارہا لوگوں نے بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کی حجاز میں اسلامی حکومت، تو بیعت کی بنیاد پر کی. پھر ہمارے ہاں صوفیانہ نظام قائم ہوا، ارشاد اور اصلاح نفس، تزکیہ، وہ بھی بیعت کی بنیاد، بیعت ارشاد. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے بیعت کی بنیاد پر، ہندوستان میں عظیم ترین جہاد ہوا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت کی بنیاد پر. جماعت سازی کا کون سی بنیاد تھی سوائے بیعت کے؟ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، بیعت کی بنیاد پر. سنوسی نے اٹلی کے خلاف بغاوت کی اور جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر. تو یہ تو ہے مسنون، منصوص اور معصور. لیکن میرے نزدیک ایک دستوری بنیاد پر بنی ہوئی جماعت بھی اگر وہ منظم ہے، ڈسپلن والی ہے، تو وہ اس تقاضے کو پورا کرتی ہے اور وہ جائز ہے، مباح ہے. بیعت شخصی بیعت لازم نہیں ہے، گویا کہ وہ دستوری بیعت ہے، وہ ایک شخص سے بیعت نہیں ہے، دستور سے بیعت ہے. ہم اس دستور کا حلف اٹھا رہے ہیں، اس دستور کے پابند ہوں گے، اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا حکم مانیں گے، اس دستور کی روح سے ہم ووٹ دیں گے اور کوئی اپنی شورا منتخب کریں گے، اس شورا کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا اسے مانیں گے، وغیرہ وغیرہ. وہاں پر کسی شخص سے بیعت نہیں ہوتی، دستور سے بیعت ہوتی ہے. تو میں دستوری جماعت کو بھی اس وقت قرار دے رہا ہوں کہ وہ بھی بیعت ہے، لیکن وہ بیعت جو ہے وہ دستوری بیعت ہے، شخصی بیعت نہیں. جبکہ سیرت میں، قرآن میں، سنت میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں جو بیعت ہے وہ شخصی بیعت ہے. اور اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے بات کو سمجھ لیجیے. نقلاً کے حوالے سے تو ایک حدیث کافی ہوگی، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں الفاظ آئے ہیں مم مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ جاہلیت، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. دیکھیے بیعت کا قلادہ فی عنقہ، جیسے آپ نے بکری کے گلے میں کوئی چیز جو ہے وہ رسی باندھ کے پھر اپنے ہاتھ میں رسی لی ہوئی، یہ بیعت وہ شے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گویا کہ اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ جو حکم دے گا ماننا پڑے گا. اس لیے اونو کے ہی بیعتن مم مات ولیس فی عنقہ ہی بیعتن، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقط مات میتۃ جاہلیتن، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما. اور عقلاً یہ سمجھ لیجئے، ہر تحریک چاہے وہ تحریک آزادی تھی، جب بھی کبھی ڈائریکٹ ایکشن کے مرحلے پر آتی ہے وہاں ڈکٹیٹر معین کیے جاتے ہیں. جمہوری نظام، کانگریس ابتدا سے بہت بڑی جمہوری جماعت تھی، لیکن جب وہ انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ کیا، ڈس اوبیڈینس کا فیصلہ کیا، سول ڈس اوبیڈینس کا، اب ڈکٹیٹرز مقین ہوتے تھے. جب تک کہ ایسے مراحل میں ایک شخص کی اطاعت نہ ہو، کیاس ہو جائے گا. یہ مشورے کرنا، مشورے کر کے اس کے تقاضے پورے کرنا، شورا کے اجلاس کے لیے 15 دن پہلے نوٹس بھیجا جانا ضروری ہے، اگر نوٹس نہیں گیا ہے تو گویا کہ اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا، غیر دستوری ہو گیا، فلاں قاعدہ پورا نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا. جب وہ اصل بھٹی دہکتی ہے، جب کبھی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ آتا ہے، جبکہ وہ کنفلکٹ جو ہے شروع ہوتا ہے بالفعل، پھر ان کے مراحل نہیں ہوتے، یہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے. ڈکٹیٹرز، یہ بھی مر گیا تو پھر دوسرا، دوسرا مر گیا تو تیسرا. جیسے کہ حضور نے مجھے یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دیا تھا غزوہ موتہ میں، زید ابن حارثہ یہ ہوں گے امیر، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر تیار ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ غالباً جو کہ انصاری تھے، اس کے بعد آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد جب تینوں شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں خود کمان سنبھا لی. تو ڈکٹیٹرز کا معین، اور ڈکٹیٹر وہی ہے امیر. اصل میں یہ لفظ ہمارے ہاں گالی بن گیا ہے، ورنہ آپ غور کیجئے، عامر کسے کہتے ہیں؟ عامر ڈکٹیٹر، اور امیر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عامر اسم فاعل ہے، امیر صفت مشبہ ہے، مادہ ایک ہے، اور صفت مشبہ کا اور اسم فاعل کا فرق کیا ہے؟ اسم فاعل میں کسی شے کا عارضی ہونا بھی ہوتا ہے. ایک شخص جب پانی پی رہا ہے اس وقت شارب ہے، مستقل تو نہیں ہے شارب ہو، کوئی کام میں کر رہا ہوں تو اس وقت میں فاعل ہوں، لیکن جب وہ چیز مستقلاً کسی کی سیرت کا جز بن جاتی ہے تو اب وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے. گویا کہ عامریت جس کی وجود میں مستقل ہو جائے گی وہ امیر کہلاتا ہے. لیکن ہمارے لیے لفظ امیر تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جمہوریت کا جو ذہنوں پر بخار چڑھا ہوا ہے اور جو مغربی تصورات نے آ کر ہمارے دماغوں کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹھوک ٹھوک کر راسخ کر دی ہے، اس کی وجہ سے اس تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ورنہ حقیقت میں امیر عامر، عامر اور گاڑھا ہو جائے، مستقل ہو جائے تو وہ امیر ہے، اور یہ لفظ ہے جو ہمارے دین کا ہے. اسی لیے فرمایا گیا تم اگر دو یا تین بھی ہو کہیں سفر پر جا رہے ہو تو اپنے آپ میں سے ایک کو امیر بنا لو. اور امیر اور مامورین کا رشتہ کیا ہے؟ مامورین مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا. صرف یہ کہ فرق یہ ہے کہ اب حضور کا فیصلہ ہر حکم واجب الاطاعت تھا، لیکن اب کوئی امیر ایسا نہیں ہوگا جس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہو. یہ دیکھا جائے گا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، اگر اس کے دائرے کے اندر اندر ہے تو پھر منشتے ول بکرے ول اسرے ول یسرے و اعلی اثرت علینا، چاہے وہ حکم مشکل ہو چاہے آسان ہو، حالات مناسب ہو یا مخدوش ہو، اپنی طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے، دوسروں کو ترجیح دینی جائے آپ پر، ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. یہ ہے اگر، صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو صاف کہہ دیں گے لا سمع ولا طاعۃ. بہرحال یہ ہیں وہ خصائص جو میرے نزدیک آپ کو تلاش کرنے چاہیے کسی جماعت میں. پھر گن لیجئے، ڈکلیئرڈ ایم ہو اللہ کے دین کا غلبہ، نتھنگ شارٹ آف اٹ، کوئی چیز بھی اس سے کم تر نہیں. نمبر دو، نظم سم و طاعت، بہتر یہ ہے کہ وہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو، جو منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے، اور اس سے آگے لیکن بیعت دستوری جو ہے، گویا کہ کوئی دستوری جماعت ہے لیکن ڈسپلن اس میں ہو سب و طاعت والا، وہ بھی ہوا ہے. نمبر تین، منہاج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور سیرت النبی سے وہ کس طور سے مستنبط ہے، کیسے ڈرائیو کیا گیا ہے. اور نمبر چار، قیادت. اور ظاہر بات ہے کہ بیعت شخصی کی بنیاد پر ہے اگر تو ایک شخص کو ٹھونک بجا کر دیکھ لینا کافی ہے، اس لیے کہ ایک ہی کے ہاتھ میں قیادت ہے، ایک ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں آپ. باقی اگر وہ جماعت دستوری ہے تو پھر تو دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس میں، کیا پتہ کل کوئی اور امیر منتخب ہو جائے، پرسوں کوئی اور ہو جائے، پھر ذرا چھان بین زیادہ کرنی پڑے گی. بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جس جماعت پر بھی آپ کا دل ٹھکے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو حالات جدھر جا رہے ہیں، اٹھو وغیرہ نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اگر تو اپنا فرائض دینی کا یہ تصور واضح ہو گیا نمبر ایک، اور اگر پاکستان کا بقا کسی بھی درجے میں آپ کو عزیز ہے، تو پھر یہ کہ اس میں تاخیر نہ کیجئے، ہر شخص قبر بستہ ہو جائے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کے انداز میں، اور کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو جائے. البتہ اس کے بعد اپنے آنکھوں کو کھلا رکھے، کانوں کو کھلا رکھے، مزید غور و فکر جاری رکھے، جو بہتر جماعت سامنے آئے اس میں شامل ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.